وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے جائیداد کے خرید و فروخت کرنے والے سرمایہ دار ملک ریاض اور ان کے ساتھیوں کے خلاف نیب کے ریفرنس کی خبر سے شروع کریں گے جس کی گرفت میں پی 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 خصوصاً آئی ہے. آگے چل کر ہم انسپیکٹر جنرل سندھ کو ہٹائے جانے کا معاملہ اور آخر میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی واشنگٹن آمد پر گفتگو کریں گے. اور ہم زیادہ تر پاکستان کے اندر بدعنوانی کے معاملات پر بات کریں گے. آپ لوگ بھی اس پورے گھنٹے میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-8009. اس پہلے معاملے پر سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں سے عاصم علی رانا نے یہ خبر بھیجی ہے.
اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر ہونے والے ریفرنس میں پراپرٹی ٹائیکون ملک ریاض کے ساتھ زین ملک, لیاقت قائم خانی, یوسف بلوچ, ڈاکٹر ڈنشا اور دیگر ملزمان نامزد ہیں. یہ ریفرنس چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد دائر کیا گیا. ریفرنس میں ملزمان پر فلاحی پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے قومی خزانے کو 100 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے. ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ بحریہ آئیکون ٹاور کے لیے باغ ابن قاسم کی اراضی ملی بھگت سے غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی. ریفرنس سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے خلاف جاری اکاؤنٹس کیس کا ہی ایک حصہ ہے. یہ پہلا ریفرنس ہے جس میں بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین کو نامزد کیا گیا. ان کے ساتھ نیب نے ان کے داماد زین ملک کو بھی ملزم نامزد کیا ہے. ریفرنس کے دو ملزمان سابق سینیٹر یوسف بلوچ اور ڈائریکٹر پارکس لیاقت قائم خانی کے وکیل شاہ خاور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں زمین کے معاملات پر بہت سے سوالات پر نیب کی تحقیقات مکمل نہیں ہیں.
ریفرنس میں لکھا ہوگا نا کس کس کا کیا رول ہے. وی ور اونلی کنفائنڈ ٹو دی جو ان کے خلاف ہمارے کلائنٹس کے اگینسٹ تھے. باقیوں کا تو چونکہ ریفرنس فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ اس میں لگی ہوگی اور ریفرنس لگا ہوگا, پھر وہ جس چیز کا کیا کیا رول انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا ہے اٹ ول بی سین فرام دی ریفرنس.
کراچی کی یہ بلند و بالا عمارت بحیرہ عرب کے ساحل کے نزدیک پا گیا ہے جس کی 62 منزلیں ہیں. نیب کے ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا کہ اصل الاٹمنٹ صرف 9000 مربع گز کی تھی, جبکہ بحریہ ٹاؤن کو 17000 مربع گز سے زائد زمین پر قبضہ دیا گیا, جس میں سرکاری افسران اور ڈاکٹر ڈنشا کی کمپنی, سابق صدر زرداری اور بحریہ ٹاؤن کے حکام شامل ہیں. اس حوالے سے بحریہ ٹاؤن کا موقف جاننے کے لیے ملک ریاض کے ترجمان کرنل ریٹائرڈ خلیج سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی معلومات نہ ہونے کا کہا.
مجھے اس بارے علم نہیں ہے, اگر آپ کو ریفرنس ہے تو بتائیں کیا لکھا ہے.
پراپرٹی ٹائیکون ملک ریاض کے خلاف اس سے پہلے بھی مختلف الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں. ماضی میں بحریہ ٹاؤن کراچی کی اربوں روپے کی زمین کے بدلے انہوں نے سپریم کورٹ میں 460 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا ہے. اس کے علاوہ راول پنڈی اور کراچی سمیت مختلف پروجیکٹس میں ان پر کرپشن کے الزامات بھی عائد کیے گئے جن کی تحقیقات جاری ہیں. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں گل حسن کلمتی سے. یہ سندھ انڈیجنس پیپلز الائنس کے سربراہ ہیں جو سندھ کے مقامی لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. گل حسن کلمتی, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں, جہاں تک ہمارے پاس معلومات ہے وہ یہ کہ اس زمین پر ایک پارک, ایک اسکول بننا تھا, اب غالباً اس پر بحریہ آئیکون ٹاور بنا ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ زمین کس طرح ہاتھ کی گئی؟
شکریہ آپ لوگوں کا. بات یہ ہے کہ یہاں پر پارٹیشن سے پہلے جس اسکول تھا کرتنا مشن والوں کا, اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کبھی یہ 70-80 کی دہائی میں یہاں پر ایک ریسٹورینٹ بھی تھا, جو کینسی چلاتی تھی, مختلف ٹھیکیدار کو دیتی تھی, وہ سرکاری پلاٹ تھا, اس کا اثر مائی خانہ بھی تھا, مچھلی گھر بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں, اور اس کے علاوہ جو جہانگیر کوٹا کی پریڈ کا تھوڑا حصہ وہ بھی اسی میں آتا ہے. جو زیادہ زمین دی گئی وہ ساری اسی طرح اسی پلاٹ میں, بعد میں مائی خانہ کو بن قاسم پارک میں شامل کیا گیا تھا, تو اس وجہ سے وہ اب بن قاسم پارک کا بھی ٹکڑا اسی میں آ جاتا ہے, جو کیس ابھی اس سے بنا. پہلے سے تھا, اس میں بہت سارے وہ سجاد عباسی صاحب ہیں, وہ جو اس وقت ریونیو کے ڈائریکٹر کے کینسی میں وہ گرفتار ہیں. تو انہوں نے کہا تھا یہ پلاٹ جو ہے وہ یوسف بلوچ نے, ڈنشا نے خریدا, ڈنشا نے یوسف کو دیا. اسی طرح کے سب کیس پہلے سے چل رہا تھا اس کے اوپر. تو ابھی یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہاں پر جو کیونکہ اسکول کا ذکر تو میں نے بہت پہلے سنا تھا اور جس میں بہت سارے جو ٹرسٹیز تھے ان کے علاوہ چلے گئے, انڈیا چلے گئے تھے, پھر کینسی کے اندر میں تھا. تو یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کمال کو بھی اس میں انوالو ہے اس سارے کیس میں, آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا.
ہم شہاب استو کی طرف آتے ہیں, یہ ایف آئی اے کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. شہاب استو, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں کا نام آیا ہے اس میں, جس میں سینیٹر یوسف بلوچ ہیں, سابق جو مشیر ہیں سندھ چیف منسٹر کے ڈاکٹر دنشا انکلسریا, سابق چیف سیکرٹری عبد السبحان میمن, سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی وغیرہ وغیرہ, بہت لمبی لسٹ ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سرکار کیا پیپلز پارٹی کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچی ہے؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟
شکریہ نفیسہ. دیکھیں, پاکستان میں پچھلے کئی مہینوں سے جو اکاؤنٹبلٹی کے حوالے سے مختلف کیسز سامنے آ رہے ہیں, ظاہر ہے جس پروونس میں اگر آپ سندھ کی بات کریں گے تو پروونس میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس سے کہیں نہ کہیں آپ کو تقریباً ہر کیس میں کنیکشنز ملتے ہیں, اور اسی طرح اگر آپ پنجاب کے کیسز اٹھائیں گے تو وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نواز شریف صاحب کی ان کی فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ اس میں انوالو نظر آتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا پولیٹیکل اینگل ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی جن کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں جس طریقے سے بنائے گئے ہیں, اور وہی کامن کریکٹرز ہیں سارے اس میں, اور جس طریقے سے وہ امینٹی پلاٹس کو گریب کیا گیا ہے اور وہاں پہ کمرشل امپائرز کھڑی ہوئی ہیں, اور رولز کو جو ہے وہ یا تو چینج کیا گیا ہے یا پھر ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسا ٹون سیٹ کر دیا ہے, پولیٹیکل ٹون سیٹ کر دیا ہے یہاں پہ, کہ جو جینونلی کرپشن کے کیسز ہیں اس کے بارے میں بھی پھر سوال پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ پولیٹیکل لوگ, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے منسٹرز جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں ان کیسز کے حوالے سے اور بڑی پرسائز اور ایکوریٹ پریڈکشنز کرتے ہیں کہ جی اس میں فلاں منسٹر پکڑا جائے گا, اس میں فلاں جو ہے وہ شخص پکڑا جائے گا, اور وہ واقعی پکڑے جاتے ہیں, تو پھر وہ لگتا ہے کہ واقعی نیب اور جیسے کہتے ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے کے نیب اور نیازی گٹھجوڑ ہے, تو وہ پھر ایک اچھا خاصا کیس جو ہے وہ متنازع نظر آتا ہے, ایک پرسیپشن بن جاتا ہے. ظاہر ہے اس پہ اس کا اثر پھر پوری اس انکوائری پہ, انویسٹیگیشن پہ, اور کبھی کبھی جوڈیشری پہ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ جو کیس ہے آپ نے جو آج اس کا ذکر چھیڑا ہے, یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے چند بڑے پروجیکٹس میں ہے اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں. تو اس پہ ظاہر ہے جو سوال اٹھے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سوال جو ہے وہ صرف آپ کے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اینگلنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے, نہیں, یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے بہت عرصے سے مختلف رپورٹس کے حوالے سے میڈیا میں اس پہ کافی سوال اٹھائے گئے, اور یہ کنٹروورشل شروع سے رہا ہے پروجیکٹ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے بڑی بڑی کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں اور اس پہ انویسٹیگیشن یا ریفرنسز بھی داخل ہوتے ہیں, تو پھر اچانک اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ بحریہ کے حوالے سے جتنے بھی اگر آپ دیکھیں گے اس کے پاس کے کیسز, تو لاجیکل اینڈ تک آج تک کوئی بھی کیس نہیں پہنچا. یعنی اس کو کنوکشن کی جو ہے وہ اسٹیج تک, یا اس میں کوئی کریکٹر, کوئی اس میں اکیوز پرسن بھی اگر اس میں کوئی کنوکٹ ہوا ہو, کم از کم میری نالج میں نہیں ہے. حالانکہ پورے پاکستان میں بے تحاشا پروجیکٹس ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ والی بات کسی حد تک پھر درست لگتی ہے کہ الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں وہ, چاہے جوڈیشل معاملات بھی جو ہیں وہ آخر میں پولیٹیکلی سیٹل ہوتے ہیں, अब ये बैरिया टाउन जो कराची वाला है, आप देखें, ये मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली इन द कंट्री बट इन दिस रीजन. और आपने देखा कि वो खरबों रुपए का एक स्कैम था और माना गया कि हाँ जमीन हमने एक्सचेंज की थी, पौड़ियों के दाम पे ली और वो बहुत ही महंगी जमीन है. कलमती साहब जानते हैं वहां पे बेचारे जो कई सालों से सदियों से लोग रहते थे उनको वहां से डंडे मार के भगाया गया और वो जमीनें कब्जे करके इनके हवाले की गई. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आप खुद बताएं.
यही हम जानना चाहते हैं शाहब उस्तो, आप हमारे साथ रहें. इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा हमारे साथ हैं. डॉक्टर करीम, ये बताएं, कहा यह जा रहा है कि कोई 100 अरब रुपयों का सरकार को नुकसान हुआ है जब ये बहरिया टाउन ने अपना आइकॉन टावर बनाया. उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि ये ज़मीन जो है वो बागे इब्ने कासिम के लिए वक्फ थी. इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों की पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, थैंक यू वेरी मच की बात करने की. तो मैं पीपल्स पार्टी करप्शन तो बिलीव नहीं करती है, और अगर किस क्लियर किस्म की प्रतिष्ठा है और मैं अगर वो करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं. इदारे करप्शन है या अदालत है, और उसके बाद प्रीवियसली उन्होंने इस तरह की प्रतिष्ठा की है तो इदारे फैसले करेंगे तो हमें कबूल है. हम इसके अदालतों इस पर हम क्या फैसला कर सकते हैं. और मेसली जो सिंध की जमीनें हैं वो सिंध उसका हक सिंध पर है, उसके पैसे मिले होंगे वो भी हक सिंध का है. ये बात कहीं मैं कहूँगा अभी तहकीकत करना, केस करना, अदालतों का फैसला करना, वो कार्रवाई कर जा सकता है. इसको जस्टिफाई हम नहीं कर सकते.
गुल हसन कलमती, बुनियादी तौर पे तो हम यही बात कर रहे हैं कि मीडिया में जब कोई बात होती है और अक्सर चलाई जाती है बात और पीछे से कोई मुखमुका हो जाता है, कुछ पैसा लिया जाता है. इस केस में आप देख रहे हैं कि जब मीडिया में ये बात इतनी खुल के आ रही है कि और पीटीआई की हुकूमत जाहिर है बहुत सारी खबरों की इजाज़त भी देती है जिसके बाद ये खबरें सामने आती हैं, इससे आप क्या तवक्कु कर रहे हैं इस खबर के बाहर आने से?
बात यह है कि आप देखें, पहले शाहब ने भी ये बात की कि 460 अरब में बैरिया टाउन का जो मुकमुका हुआ था वो टोटली गैर कानून करार दिया गया था अदालत के तरफ से, और फिर 460 में मुकमुका हुआ. मसला ये है कि जब मुकमुका हो जाता है तो जो गलत बात थी, जिन लोगों ने गलत अलाटमेंट की उनको क्या सजा मिली है, वहाँ जो लोग रह रहे थे, जो गोट थे उनकी जमीन है उनका क्या बना, ये सारी चीजें इधर भी इस जगह भी यही होगा. जो जो जमीन है 100 अरब रुपए जो हैं वो आप अदा कर दें आपको फिर हम छोड़ देंगे. लेकिन मसला ये कि इस तरह फिर चलता रह गया सिलसिला. अब जो लोग इन्वॉल्व है उनको कोई सजा नहीं मिलती है तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं. चलो ठीक है, किसी बिजनेसमैन को पकड़ लेंगे, कोई जमीन दे देंगे उसको, कि पार्क उसको दे देंगे, फिर वो खुद ही मुकमका कर लेगा, हमारी जान छूट जाएगी. तो ये कल्चर बन जाएगा, तो इसको रोकने की जरूरत है. मुझे नहीं लगता किसी को बैरा टाउन का केस हमारे सामने आया था उसके बाद ये पूरा सिलसिला चल रहा है. बाकी जो गरीब लोग हैं उनके जो घर गिराए जाते हैं वहाँ कोई मुकमका नहीं होता, वो भी कब्जे हैं ये भी कब्जा है. तो इस तरह के कब्जे जो हैं वो निकल जाते हैं, छोटे कब्जे जो गरीब लोग हैं कई जुगी बनाते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, उनको मुसमार किया जाता है. तो सबके लिए कानून एक होनी चाहिए, मुकमका का सिलसिला बंद होना चाहिए, और जिसने भी ये काम किया, जो भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो DC इन्वॉल्व रहा हो या MC इन्वॉल्व हो, मेयर इन्वॉल्व रहे हो, पीपल्स पार्टी के जो रहनमा इन्वॉल्व रहे हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए. सजा नहीं मिलेगी तो ये सिलसिला चलता रहेगा, कल्चर बन जाएगा.
जी, आप तीनों हजरात हमारे साथ रहें. इस वक्त हम बात कर रहे हैं करप्शन के बारे में, जो कि जैसे कि आप जानते हैं ملک کے اندر اس قدر پھیل گیا ہے جس سے عام لوگ خاص طور پہ متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ گل حسن کلمتی ہیں, اس وقت مقامی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل شہاب استو ہیں جو ایف آئی اے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, کالرز کے بھی ہم سوالات لے رہے ہیں, اور لیاقت قائم خانی نے کال کیا ہے کوٹ غلام
جاوید قائم خانی بات کر رہا ہوں. بات یہ کہ جی, یہ ٹاک شو کا پیٹ بھرنے کے لیے تو اچھا ایک موضوع ہے, لیکن اس پاکستان میں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو کچھ نہیں ہونا ہے. جن کے لیے ابھی نیب میں ترمیمیں کی جائیں, ان کو بچانے کے لیے قانون بنائے جو, اور اس پر ایسا پارٹیاں ہیں کہ تو اس ملک میں کیا ہونا ہے ان کے لیے, کچھ نہیں ہونا. یہ مایوس.
اور محسن علی نے لیا سے کال کیا.
السلام علیکم نفیسہ بھائی.
وعلیکم السلام.
ہیلو.
جی جی, بات کی.
اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا غریب اور امیر کے لیے. یہاں پہ قانون برابر نہیں ہے. بے دردی سے جو ہے نا, درجے چارم سے لے کر بیوروکریٹ تک ہر کسی جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ اتنا لوٹتا ہے. کوئی کچھ بھی نہیں کرتا.
شکریہ. اگر اور کالز ہیں تو ہم لیتے ہیں. جی, ہمیں ایک اور کال آئی ہے بہت مختصر. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. متین سلمانی لنڈی کوتل سے مخاطب.
ہاں جی, بات کیجیے.
میڈم, میں ان حضرات مہمان اعزاز سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک عرب میں کوئی 10 کروڑ ادا کری تو معاملہ رفع دفع نہیں ہو جائے گا؟ ریاض جو ہے نا, جو بحر تعاون کا چیئرمین ہے, یہ تو ان کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ کرپشن میں مبتلا ہے, لیکن ابھی تک ان کو نہ گرفتار کیا گیا, صرف سیاسی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟
یاسین نے کال کیا ہے راولہ کوٹ سے.
یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائر ہیں, ہمارے جو کام جہاں رکتے ہیں وہ ہم ٹائر لگا لیتے ہیں, ان کو کیا ہونا ہے؟ تو غریب آدمی ہو تو اس کو کچھ ہونا. مہربانی.
میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب, دوست کل سے عرض کر رہا ہوں. جناب, یہ کرپشن جو ہے اس کے تو ہزاروں طریقے ہیں. یہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جو بڑی گل ہے, اگر پکڑا جائے گا تو غریب پکڑا جائے گا, چھوٹا موٹا آدمی پکڑا جائے گا. یہ بڑے لوگوں کو کون پکڑنے والا ہے؟ کوئی نہ پکڑ سکتا ہے نہ ان کو سزا دے سکتا ہے. لہٰذا یہ کرپشن پاکستان میں کبھی ختم نہیں ہوگی. بہت مہربانی.
اچھا, اور ہمیں کالز بہت ساری آ رہی ہیں. جی بتائیے, کیا نام ہے آپ کا؟
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, سائل منظور بول رہا ہوں لنڈی کوتل سے.
اچھا
میڈم, یہ ریاض ملک کو چھوڑ دیے, فاٹا کے اندر جتنی کرپشن پولیٹیکل ایجنٹس نے کی ہے, اتنی کرپشن تو کسی نے بھی نہیں کی ہے. ان کو احتساب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عمران خان تو کہہ چکے تھے پہلے کہ میں ان کا حکومت آتی ہے ان کا احتساب کروں گا, لیکن ابھی تک وہ بھی خاموش ہے. اس طرح بہت ریاض رہ چکی ہے فاٹا کے اندر.
محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم, میں کرپشن اس وقت بھی اتنا زیادہ ہے, لیکن کرپٹ لوگوں کا بڑا سرسوخ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک این جی او ہے کو اربوں روپے اس نے چھوٹے پن بجلی گھر کے بہانے ہڑپ کر دیا, لیکن اس کا رشتہ داری جو ہے عمران خان کے ساتھ. اگر عمران خان کا رشتہ دار کوئی این جی او کا سی ای او ہو تو پھر اس کا کون پوچھے گا؟
شرف الدین چاچر نے کال کیا ہے کشمیر سے.
ہلو میڈم, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, میرا بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے, یہ جو فرسودہ نظام ہے, یہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. 70 سال سے ہم ایسے بھگت رہے ہیں, یہ ابھی جو آیا ہے عمران خان اور یہ پہلے والے, ایک ہمارا واحد حل یہ ہے کہ قرآن سنت کا قانون ہو ہمارے ملک میں, یہ حکمران ہماری جان چھوڑے, مہربانی. السلام علیکم.
حزب اللہ شاہ نے کال کیا ہے مردان سے.
میڈم السلام علیکم. میڈم ہیلو.
جی 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 بات کیجیے.
میڈم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. میری اپنی ذاتی 100 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے لاہور میں. 40 سال سے میرا والد جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب میں لگا ہوا ہوں, 20 کوس میں میری ڈیڈ ہے. مجھے ابھی تک, میں عام آدمی ہوں, مجھے اپنی پراپرٹی, مجھے زمین بیچ بیچ کر میں نے اپنے بچوں کی پڑھائی کر رہا ہوں. مجھے میرا حق جو ان کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے, LDA میں بھی ہے, مجھے میرا
سب کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں.
ان لوگوں کے لیے قانون ہے جو باسر ہیں یا جو ہے غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جی
محمد جی بہت شکریہ. محمد پریل مغیری نے بلوچستان سے کال کی ہے. محمد پریل مغیری. اچھا جی, اور کیونکہ کالز بہت آ رہی ہیں, ہم پھر اپنے مہمانوں کو بھی وقت دیں گے تاکہ وہ کچھ اس پر بہتر بات کر سکیں, کیونکہ ہمارے اس وقت لائنز مسلسل بزی جا رہی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سننے والوں کو ہم لے سکیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہم اصل میں گل حسن کلمتی کی طرف لوٹتے ہیں جب تک اور کالز آئیں. گل حسن کلمتی, یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک ریاض کے ساتھ نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک جسے کہتے ہیں کورٹ سے باہر ایک سیٹلمنٹ کی اور اس کے تحت 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کو واپس کیے. یہ پیسہ آپ کے علم میں ہے کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے؟
میڈم میرے علم میں تو یہ بات ہے کہ یہ ساتھ یہ پیسے جتنے ہیں برطانیہ سے آنے کے بعد, کیونکہ خود سوشل میڈیا میں یہ بیان چلی دی ملک ریاض کی کہ یہ پیسے جو ملک ریاض کو دوبارہ ملے ہیں, دوسری قسط جو اس نے جمع کی ہے ڈیریا ٹاؤن کے 407 کی, وہ انہی پیسے میں سے. یہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور عمران خان سے بھی سوال کیا جا رہا ہے, لیکن پھر یہ جو ممبران تھے سب خاموش رہے. کسی نے میڈیا میں آ کر اس بات کی تصدیق نہیں, جو پیسے گورنمنٹ پاکستان کو ملے ہیں کس اکاؤنٹ میں گئے ہیں کسی طرح وہ تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں. خود مدھیہ پردیش نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ دیکھو میں نے جو کرپشن کے پیسے واپس کیے باقی میں واپس کرنا چاہیے, تو پیسے واپس ہوئے لیکن گئے کہاں اس کے بارے میں ابھی تو کوئی پتہ نہیں. جو میری اطلاع ہے کہ وہ جو دوسری قسط جمع کی گئی ہے وہ ملک ریاض کو ہی یہ پیسے دوبارہ ملے. یہ پیسے ضبط کیے گئے, گورنمنٹ پاکستان کو ملے, گورنمنٹ پاکستان نے پیسے ملک ریاض کو دیے. گورنمنٹ پاکستان اس سلسلے میں کام ہوئی وہی وضاحت کر سکتی ہے پیسوں کے حوالے سے.
شہاب اس تو اس کے بارے میں بات کیجیے, کیونکہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ دبئی سے لندن ٹرانسفر ہوئے تھے کوئی تقریباً 140 ملین پاؤنڈ. 2-3 سال پہلے دبئی سے لندن آئے اور پھر وہاں پر کیونکہ ایک نیا قانون آیا ہے تو اس میں اس کی زد میں آنے کے بعد یہ مکمکا ہوا ملک ریاض کے ساتھ اور اب یہ پیسے پاکستان کو واپس کیے گئے ہیں. اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کا کیا کردار نظر آتا ہے؟
دیکھیں جو پرابلم پاکستان کا ہے وہ دراصل بہت کمپلیکس ہے. اب یہ جو نیب کا لا ہے, اگر آپ جو جوڈیشل ڈیسیشنز آئی ہیں اس پہ یا نیب کے لا کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہ لا بیسیکلی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ لا بیسیکلی بنایا گیا ہے ریکوری آف دا دا امبیزلڈ اور مس اپروپریٹڈ منی, دا ایکسٹیکر کو جو لوٹا گیا ہے اس ان پیسوں کو واپس ریکور کرنا ہے. اور اسی لیے انہوں نے والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین کو سب سے زیادہ جو ہے وہ یوز کیا ہے. اب آپ جب بجائے اس کے کہ وہ اس کو لاجیکل اینڈ تک, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ پوری پروسیکیوشن کریں اور اس کو آپ کنوکٹ کر کے اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں ریگارڈلیس کہ وہ کون ہے, اس کا سوشل اور پولیٹیکل اسٹیٹس کیا ہے, یہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. بلکہ یہاں پہ جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ مڈل مین ہو, یہ سب کی ایک جو ہے نا ایک کبال بن گئی ہے, ایک پرماننٹ ان کا ویسٹرن انٹرسٹ بن گیا ہے کہ پاکستان کی لینڈز کو, پاکستان ایکسٹریکر کو اور پبلک آفیسز کو پرائیویٹ جو ہے انریچمنٹ کے لیے استعمال کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو بھی اسکیم ہوتا ہے اس میں یہ سب شامل ہوتے ہیں, پولیٹیشین بھی ہوتا ہے, آپ کے بزنس مین بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں اور مڈل مین بھی ہوتا ہے. اب یہ جس طرف آپ اشارہ کرنی ہے جو یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ یہ ہم کو بتائے, لوگوں کو بتائے کہ اس کا کیا ایکچوئل, واٹ از دا ریئلٹی آف دس ہول اسکیم. بجائے وہ بتانے کے انہوں نے پبلکلی ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جی یہ ایک سیکرٹ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے برٹش اتھارٹیز کے ساتھ, ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے, ہم اس کو بتائیں کوئی یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ کا, نیشنل سیکیورٹی کا کوئی بہت بڑا کوئی سیکرٹ تھا, نیشنل کوئی ہمارا کوئی ڈیفینس سیکرٹ تھا جس کو آپ چھپا رہے ہو, وہ ہمارے پیسے تھے. یہ مانا گیا ہے کہ وہ پیسے ظاہر ہے وہاں پہ جب کرائم ایجنسی ان کے پیچھے پڑی تو انہوں نے سرنڈر کیا, انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی لیگل ایکسپلینیشن نہیں تھی. تو جب آپ پبلکلی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ جب خود کنڈوئٹ بنے یا اس میں فیسلیٹیٹر بنے کہ کرپشن کے پیسے کو کس طریقے سے آپ پروٹیکٹ کریں, اس کو جو کرپشن میں انوالو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایک ٹرانسپرنٹ اور ایک ایفیشنٹ گورننس جو ہے لا سکتے ہیں.
جی جی, اسی معاملے پر میں ڈاکٹر کریم خواجہ کو بھی سننا چاہوں گی. ڈاکٹر کریم خواجہ, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی سرکار نے کیا, ملک ریاض نے جو قرضے اٹھائے تھے بحریہ ٹاؤن سے زمین ضبط کر کے, کیا یہ قرضہ واپس کیا گیا ہے اس طریقے سے؟
اور وہ سندھ کی زمین تھی اور وہ جو بھی چیزیں ہوئی تھی, سندھ گورنمنٹ چاہے گی کہ وہ پیسے جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہیں, صوبے سندھ کے پاس ہیں. دوسری جو بدقسمتی یہ ہے, یہ ہمارے پاس جو لینڈ کے ایشوز ہیں, یہ جو ہے ہمارے پاس جو لینڈ ریفارم ہوئے تھے, بھٹو صاحب نے دو دفعہ کیے تھے 72-77, وہ لینڈ ریفارم کو جو ہے اپیلیٹ کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا, عدالت میں گاندھی گئے تھے, اس کا بھی بڑے مسئلے ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, میں کمیشن کے بارے میں ریکارڈ دیں کہ پاکستان میں لینڈ کتنی ہے, کتنے لوگوں نے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, کیا ہے. 3 سال تک ہم کرتے رہے, کوئی جواب نہیں آیا. تو کہنے کا مطلب ہے لینڈ کا جو ایشو ہے, جو لینڈ ریفارمس کے بعد جو جس طرح اپیلیٹ کورٹ نے جو ورک کیا, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا, اس کے بعد جو لینڈ کے ایشو پاکستان میں ہر جگہ آپ کو سوشن سنگھ میں بات کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے ابھی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں کری ہے 2-3 سال سے, آپ ایک گورنمنٹوں کی کہ یہ فضل شریف کورٹ نے جو فیصلہ کیا اسٹرائک ڈاؤن کیا, لڑکی کے ساتھ یہ جب تک یہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کی عام آدمی کی جگہ کتنی زمین ہے اور زمین کس طرح ڈسٹریبیوٹ ایریا جو ہزاروں ایکڑ زمین ہے کس طرح کس کو مل رہی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جو کہ فیڈرل سرکٹ کورٹ کے جو غلط ڈسیزن کی وجہ سے پاکستان میں یہ ملٹیپل ایشو ہر صوبے میں کچھ ایشو ہے.
ڈاکٹر کریم, بہت شکریہ کہ آپ نے اس موقع پہ بات کیا. ہمارے ساتھ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ, ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل جو ایف آئی اے کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں شہاب استو, اور ہمارے ساتھ تھے سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس جو مقامی سندھی لوگوں کے لیے کام کرتی ہے, تنظیم گل حسن کلمتی. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی اس وقت ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں جو سندھ سے متعلق ہے. موضوع یہ ہے کہ سندھ کی حکومت نے آئی جی سندھ کو ہٹا دیا ہے. آئی جی سندھ کے معاملے پر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا. اس وقت پی ٹی آئی کی سرکار آئی جی سندھ یعنی کلیم امام کو پسند کرتی تھی جبکہ سندھ کی حکومت ان کے خلاف تھی. اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, تحقیقات کرتے ہیں رپورٹر ہیں عاجز جمالی. عاجز جمالی, سب سے پہلے تو سننے والوں کو یہ بتائیے کہ یہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ وفاق کلیم امام کی کیوں حمایت کرتا ہے, سندھ حکومت اس کی کیوں مخالفت کرتا رہا ہے؟ جی, اور عاجز جمالی کے ساتھ ہم جی عاجز جمالی, بنیادی طور پہ لوگوں کو بتائیے کہ کلیم امام کو جب ہٹایا گیا تو پی ٹی آئی کی سرکار نے اس کی مخالفت کیوں کی؟
اچھا جی, دیکھیں یہ کل سندھ کابینہ نے آئی جی سندھ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا. آج اس کا باقاعدہ وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو صوبائی حکومت کی جانب سے جو چارج شیٹ عائد کی گئی تھی وہ باقاعدہ روانہ کر دی گئی ہے. بڑی طویل ترین چارج شیٹ ہے آئی جی سندھ کلیم امام پر, جس میں بہت سارے الزامات بھی ہیں اور بہت سارے اس چارج شیٹ کے ساتھ ثبوت بھی موجود ہیں, جس میں خاص طور پہ جو امن امان کی خراب صورت حال ہے اس کا آئی جی سندھ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آئی جی سندھ غیر ملکی سفارتکاروں سے براہ راست رابطے کرتے ہیں اور انہوں نے ایسے انفارمیشن ایسی اطلاعات بھی لیک کی ہیں جو امن امان کے حوالے سے درست نہیں ہیں. رہی بات آپ کے سوال کی, ابھی تک آئی جی سندھ کو ہٹایا نہیں گیا ہے, وہ ابھی تک اپنے عہدے پر براجمان ہے. البتہ مشاورت ہو رہی ہے, وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو آج اسی حوالے سے طلب بھی کیا ہے. البتہ یہاں سندھ میں جو حکمران وفاقی حکمران پارٹی ہے پی ٹی آئی, وہ آئی جی سندھ کے تبادلے کی مخالفت کر رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے, لیکن ابھی تک ایسا کوئی ایکشن تو نہیں ہوا عدالت میں جانے کا. نہ وفاقی حکومت کی جانب سے باقاعدہ کوئی اس طرح کا اعلان ہوا ہے کہ آئی جی سندھ کو ہٹایا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. البتہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ شکایت وزیر اعلیٰ سندھ نے خود وزیر اعظم عمران خان سے گزشتہ ہفتے کی تھی, اور عمران خان جو وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ آپ چارج شیٹ عائد کریں, اسی تناظر میں آئی جی سندھ پر یہ چارج شیٹ آج باقاعدہ طور پر جاری ہو چکی ہے. اور پی ٹی آئی اس لیے مخالفت کر رہی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ سندھ پولیس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے, اپنے مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے چاہتی ہے, لہٰذا آئی جی سندھ جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے, اس لیے وہ آئی جی سندھ کا تبادلہ چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کمزور دلیل ہے. بنیادی طور پہ حکومت نے جو چارج شیٹ عائد کی ہے آئی جی سندھ کے خلاف, وہ کافی مضبوط پوائنٹ پر ہے, کافی اس میں بھاری بھرکم الزامات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کس طرح اس کا فیصلہ کرتی ہے. چار نام, سینئر موسٹ 21 اور 22 گریڈ کے چار نام بھی انہوں نے ارسال کر دیے ہیں وفاقی حکومت کو, جن میں غلام قادر صیبو ہیں, ثناء اللہ عباسی ہیں, کامران فضل ہیں, ان اور مشتاق مہر. ان چاروں ناموں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ آیا وفاقی حکومت انہی ناموں میں سے کسی کو سلیکٹ کرتی ہے یا کوئی اور نام سامنے آتے ہیں. ابھی تک اس کا انتظار ہے, یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکا.
اس وقت ہم سی پی ایل سی کے سابق سربراہ احمد چنوئی کی طرف آتے ہیں. چنوئی صاحب, یہ بتائیے کہ کیا یہ قانونی طور پہ سندھ حکومت کا جواز بنتا ہے کہ وہ اپنے آئی جی کا چناؤ کریں, یا یہ پھر کام جو ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بات یہ ہے کہ انڈر نیو پولیس ایکٹ جو اب سندھ اسمبلی میں نافذ العمل ہو چکا ہے, اس پولیس ایکٹ کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے اختیارات حاصل ہیں کہ انسپیکٹر لیول سے اوپر سے انسپیکٹر لیول سے لے کر آئی جی لیول تک اگر کسی افسر کو 3 سال سے پہلے تبدیل کرنا ہو تو اس کے خلاف باقاعدہ چارج شیٹ کرنی پڑتی ہے. میں
سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جو قانونی لوازمات تھے وہ پورے کر کیے, چارج شیٹ ایشو کی ہے اور اس چارج شیٹ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ خط ارسال کر دیا ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے اور ہمیں چار مزید نام بھیجنے کی اجازت دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پر تو یہ عمل پورا ہے, لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اگر سندھ کے تو اہم ستون یعنی سندھ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے انڈر میں جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا آئی جی اگر ایک پیج پہ نہ ہو, ایک لیول پہ نہ ہو, تو یہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان کے باعث بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے ایشو جو ہے وہ ارائز ہو سکتا ہے. جب تک مکمل آمادگی دونوں ڈپارٹمنٹ کے درمیان نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کو ہم اچھی طرح مینٹین کر پائیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا, جو میں اپنا پرسنل مشاہدہ دے رہا ہوں, کہ جو اسٹریٹ کرائم میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کو قابو نہیں پایا جا رہا ہے وہ اس کی ایک زندہ مثال ہے. میں باقی تمام جو چارج شیٹ میں لوازمات ہیں ان پہ بحث نہیں کرتا, لیکن لا اینڈ آرڈر کا جو ایک پرٹیکولر حصہ ہے اسٹریٹ کرائمس کا, اس کا ازدحام جو ہے وہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو بڑا خراب کرتا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایسے افسر کی ضرورت ہے جو اس پہ نہ صرف قابو پائے بلکہ شہر میں جو ایک امن کی فضا ہے اس فضا کو برقرار رکھے.
عزیز جمالی, جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کی ماضی میں پولیس افسر آئے تو ان میں راؤ انوار جیسے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ قتل عام کیا, اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو نئے آئی جی آئیں گے سندھ میں یہ بھی کچھ غیر قانونی کام کر سکتے ہیں. اس بحث کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
نہیں, میرے خیال ہے یہ درست نہیں ہے. راؤ انوار سستی رینک کا افسر تھا, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان پہ الزامات تھے, لیکن اس سے پہلے کافی بہتر انسپیکٹر جنرل رہے ہیں سندھ میں, ایڈی خواجہ رہا ہے, اس سے قبل بھی بہت ہی اچھے افسران رہے ہیں. پی ٹی آئی حکومت اپنا سیاسی موقف ہے ان کا, چونکہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی خود گزشتہ ایک سال کے ڈیڑھ سال کے دوران پنجاب میں چار آئی جیز تبدیل کر چکی ہے. ایون جو ان کا سب سے زیادہ اثر والا صوبہ ہے خیبر پختونخوا, وہاں بھی دو آئی جیز تبدیل کیے گئے ہیں. یہاں آج صوبائی حکومت کا یہی موقف ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے وہاں تو آئی جیز تبدیل کیے جاتے ہیں, اگر یہاں صوبہ سندھ میں, چونکہ صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی نہیں ہے, لہٰذا اگر صوبائی حکومت کو کوئی مسئلہ ہے, اور یہ آئی جی سندھ کا جو مسئلہ چل رہا ہے صوبے میں کافی عرصے سے یہ سرد جنگ چل رہی تھی, آج کل کی نہیں ہے, اس سے قبل بھی آئی جی سندھ پہ متعدد الزامات لگے. آئی جی سندھ ایون اس حد تک صوبائی جو پبلک سیفٹی کمیشن بنایا گیا ہے ان کے اجلاسوں میں بھی متعدد بار ان کو کہا گیا وہ نہیں آئے تھے, ماضی میں ایسے اور بھی الزامات لگتے رہے. تو سندھ حکومت کو یہ شکایت تو کافی عرصے سے رہی کہ صوبائی آئی جی کو تبدیل کیا جائے, البتہ وہ معاملات کو چلا رہے تھے. جہاں تک میری اطلاعات ہیں تو ایک بار آئی جی سندھ نے خود معذرت بھی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ وہ اجلاسوں میں نہیں آئے, آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن پھر وہی صورتحال ہے کہ آئی جی سندھ مختلف جو اجلاس طلب کیے جاتے ہیں ان میں بھی نہیں جاتے, اور مختلف جو بریفنگز ہوتی ہیں یا صوبائی پولیس کے جو معاملات ہوتے ہیں, اسپیشلی کچھ افسران کا جو وفات کے حوالے کیا تھا, جیسے ایس ایس پی شکار پور ہے ڈاکٹر رضوان, اس کی ذمہ داریاں یا ایڈیشنل آئی جی خادم رن کی ذمہ داریاں دی گئی تھی. آج ایس ایس پی شکار پور کا ایک اور الزام آیا ہے, صوبائی وزیر ہے یہاں پہ امتیاز شیخ, ان پر یہ الزام ایس ایس پی نے عائد کیا ہے کہ وہ جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ امتیاز شیخ ان کی حمایت کرتے ہیں, ان کے تعلقات ہیں, جبکہ صوبائی وزیر امتیاز شیخ نے ایس ایس پی پہ الزامات عائد کیے. تو یہ صورتحال رہتی ہے صوبے میں, آئی جی جن افسران کی حمایت کرتے ہیں ان کو صوبائی حکومت یا صوبائی وزراء کے ساتھ پرابلم ہے. اسی وجہ سے جیسے ابھی جنایت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ اور صوبائی آئی جی پولیس کے سربراہ اگر ایک پیج پہ نہ ہو تو مختلف مسائل جنم لیتے ہیں, اور صوبہ سندھ میں اس وقت ایسے مسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے صوبائی حکومت آئی جی کا تبادلہ چاہتی ہے.
ہمیں پچھلے سیگمنٹ سے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں ایک کالر محمد شفیع چترال سے, ان کو ہم موقع دیتے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں میرا سوال تو پچھلے پروگرام سے تھا, لیکن موجودہ پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہی مراد علی شاہ صاحب سندھ کی وزیر اعلیٰ جو تھے, کلیم امام صاحب کو انہوں نے ریکویسٹ کر کے اپنے دور پہ پچھلے دور حکومت میں انہوں نے لے لیا تھا, لیکن آج ان کو کیا ہو گیا. دوسری بات ہے کہ سندھ کے عوام جو ہے وزیر اعلیٰ سے جو ہے وہ خفا ہیں, اس لیے کہ مسائل حل نہیں کر پا رہے. کیا وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کے ہے کوئی گنجائش؟ بہت شکریہ.
چنوئی صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک الزام یہ بھی ہے, آپ جانتے ہیں پچھلے سال دو لڑکیوں کو اغوا کیا گیا سندھ سے اور ان کے خاندانوں نے بھاری تاوان ادا کیا, کیا یہ بھی الزام اس پر لگتا ہے آئی جی پولیس پر؟
دیکھیے, لا اینڈ آرڈر کی مجموعی جو صورت حال ہے اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بسما دعا کا کیس ہے جو دو خواتین اغوا ہوئی تھی اور بھاری تاوان کے عوض جو ہے وہ رہا ہوئی, اور اس میں اس کیس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکامی, میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم نے جتنے بھی کیسز پہلے ہم کرتے ہوئے آئے تھے وہ کیسز سارے ڈیٹیکٹ ہوئے تھے, چاہے اس وقت نہ ہو. اس وقت مغوی کی حفاظت کے پیش نظر ہم گواہ تاوان کا ایکسچینج کروا دیتے تھے اور اس کے بعد ان کا پیچھا کر کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی پی ٹی آئی کے ارکان کو, کہ جہاں پانچ آئی جی اگر پنجاب میں تبدیل ہوتے ہیں, تین چار جو ہے وہ صوبہ سرحد میں تبدیل ہوتے ہیں, تو اگر صوبہ سندھ میں اگر تبدیل ہو جائے تو اس میں کوئی آفت تو نہیں ٹوٹ جاتی, میں سمجھتا ہوں. اور پھر دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو بھی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے اس کو حکومت گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہے, اور آئی جی کا ہم آہنگی کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. وہ فیڈرل نمائندہ ضرور ہے, لیکن سندھ کی لا اینڈ آرڈر کی بنیادی ذمہ داری ہمیشہ آئی جی کے ذریعے ہوتی ہے. تو اگر یہ چیزیں خراب ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے پیش نظر آئی جی صاحب کو خود بھی چلا جانا چاہیے تھا. کوئی کہتے کہ میں اس حکومت کے ساتھ میں ایک پیش پہ نہیں رہ سکتا تو کہیں اور پوسٹنگ لے لیتے, بجائے اس کے کہ پورے ڈپارٹمنٹ کو خراب کرتے یا کچھ ایسی اصلاحات سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آتی جس میں پولیس کا ادارہ جو ہے وہ اتنا فعال نہ رہتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حالات کو خراب کرتی ہیں. جو بھی افسران ہوں ان کو قانون میں دائرے میں رہ کر اور گورنمنٹ کو بھی قانون میں دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور چلانا چاہیے.
بالکل, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس بریکنگ نیوز بھی آئی ہے کہ اس وقت فوج نے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور کو بھی تبدیل کر دیا ہے, ان کی جگہ نئے ترجمان کو لے آئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سرکار کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ ہی سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ احمد چنوئے اور صحافی سینئر صحافی عاجز جمالی, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کریں گے اس وقت کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی امریکہ آئے ہوئے ہیں. وہ نیو یارک میں تھے اور اب واشنگٹن میں موجود ہیں. نیو یارک میں بتایا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں خصوصاً کشمیر کے معاملے کو اٹھایا گیا. یہ دوسری بریفنگ ہے جو پچھلے چھ مہینوں میں کشمیر کے حوالے سے ہوئی ہے. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں جلیل اختر.
دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے یہ بات جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران اس وقت کہی جب ان کے بقول بدھ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جموں و کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کا یہ اجلاس پاکستان کی درخواست اور چین کی حمایت سے جموں و کشمیر کی صورتحال کو زیر بحث لانے کے لیے بلایا گیا تھا. یاد رہے کہ گزشتہ سال 5 اگست کے بعد نئی دہلی کی طرف سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد جموں و کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے بریفنگ کے دوران کہا،
دا فیکٹ دیٹ دا یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہیلڈ این ان ڈیپتھ بریفنگ آن دا جموں اینڈ کشمیر ایشو ڈسپیوٹ۔
ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جموں و کشمیر کے تنازع پر تفصیلی بریفنگ کا اہتمام کیا گیا۔ ان کے بقول یہ اس بات کی تائید ہے کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی طور پر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے جو ان کے بقول گزشتہ 7 دہائیوں سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ ترجمان کے بقول گزشتہ 5 ماہ کے دوران دوسری بار سلامتی کونسل کے اراکین کو جموں و کشمیر کے معاملے پر بریفنگ دی گئی ہے، جس میں ان کے بقول سلامتی کونسل کے تمام 15 اراکین بشمول 5 مستقل اراکین نے شرکت کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے دعویٰ کیا ہے کہ سلامتی کونسل کے کئی ممالک بشمول مستقل رکن ممالک نے بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دریں اثنا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جموں و کشمیر کی صورتحال کا دوسری بار جائزہ لینے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر ایک عالمی تنازع کی حیثیت سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بقول سلامتی کونسل کی طرف سے اس معاملے پر غور کرنا موجودہ صورتحال کی نزاکت کے تسلیم کرنے کا مظہر ہے۔ ادھر پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے 28 ممالک میں اس وقت مختلف جرائم کے تحت 10,000 سے زائد پاکستانی قید ہیں، جبکہ ان کے بقول گزشتہ 1 سال کے دوران بیرونی ممالک میں قید 4,600 سے زائد پاکستانیوں کو رہائی ملی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم ڈاکٹر توقیر گیلانی سے ابتدا کرتے ہیں، یہ جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے صدر ہیں اور پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر توقیر، جو نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے اس کے مطابق چین کے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے آج بھارت سے کہا اور پاکستان سے بھی کہا کہ مزید جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کشمیر کے معاملے پر۔ انہوں نے امید بھی ظاہر کی کہ یہ جو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہے یہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھائے گی۔ آپ بتائیے، آپ کس نظر سے اس میٹنگ کو دیکھ رہے ہیں؟
یہ تو ایک غیر معمولی سچویشن ہے، اس لحاظ سے کہ 50 سال کے بعد صرف 5 مہینے کے اندر 2 دفعہ سیکورٹی کونسل کا جو ہے وہ جائزہ لینا اس مسئلے کا، اور اس پہ بریفنگ لینا، اور انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے ان کی بریفنگ لینا، تو یہ اس معاملے کو آگے بڑھانے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی دلچسپی لینا سلامتی کونسل کا، کیونکہ یہ اسی کی ریزولوشنز کے تحت جو ہے وہ یہ مسئلہ انٹرنیشنل ایشو ہے، تو یہ بہت ضروری تھا اس سے پہلے بھی، اور خاص کر یہ جو 5 اگست کے اقدامات کے بعد یہ اجلاس جو ہیں یہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ کتنی سنگین صورتحال ہے انڈین سائڈ کے، جو کشمیر ہے وہاں کمیونیکیشنز بلاک ہیں، وہاں سارا کچھ گزشتہ 5 مہینے سے بند پڑا ہے۔ تو ہم ہوپ فل ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم تو یہاں سے ہمیشہ یہ میسج دیتے ہیں ان دونوں ملکوں کو کہ وہ ڈائیلاگ کے عمل کو آگے بڑھائیں اور اس میں کشمیریوں کو بھی انکلوڈ کریں۔ تو اب یہ سیکورٹی کونسل کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گزشتہ 4-5 مہینے سے جو کشمیری سینٹیمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک ٹرائی پارٹائٹ جو ڈائیلاگ ہے اس کو آگے بڑھانے میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انڈیا کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پاکستان کو بھی، اور کشمیریوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ مسئلے حل کی طرف آگے بڑھیں۔ اور خاص کر یہ جو یو این ملٹری آبزرورز ہیں، ان کے مینڈیٹ میں اور ان کی تعداد میں بھی اضافے کی ضرورت ہے تاکہ اس میکنزم کو لوگوں کی رائے کے مطابق حل کرنے کے لیے کچھ پریکٹیکل اسٹیپس جو ہیں وہ لیے جا سکیں۔
اس وقت ہم ڈاکٹر طاہر روہیل کی طرف آتے ہیں، یہ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں، شکاگو میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر روہیل، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کبھی بھی بھارت کے ساتھ باضابطہ طور پہ گفتگو کرنے سے انکار نہیں کرتا رہا ہے، لیکن یہ کہ بھارتی جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت اس کشمیر کے معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، کس حد تک بین الاقوامی پریشر موجود ہے بھارت پر ایسا کرنے کے لیے؟
جی میں نہیں سمجھتا بھارت کے اوپر ایڈیکویٹ پریشر ہے. بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں جو بیلنسنگ رائے ہوتی تھی وہ خاص طور پہ امریکہ اور چائنا اور رشیا کا بھی ایک لحاظ سے کافی بیلنسنگ پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا. پھر مسلم ممالک مڈل ایسٹ میں جو جن کے پاس ریسورسز ہیں وسائل ہیں جیسے سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہیں, اور وہ ان کی رائے جو ہے وہ ہندوستان کی رائے یا جو ہندوستان میں برسر اقتدار پارٹیاں ہیں ان کی رائے کو بدل سکتی ہے یا اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. تو وہ اس وقت جو ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو انڈیا کے فیور میں ہے, اور ہندوستان کی برسر اقتدار جو پارٹی ہے اور جو وزیر اعظم اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے جس سے ہمیں اپنی رائے تبدیل کرنا یا اپنی پالیسی تبدیل کرنے کی ان کو کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہو. تو اس لیے ان کو ایک اسپیس ملی بھی ہے جس میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس نہیں ہے, اور وہ میرے خیال میں ایک پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رائے تبدیل کریں اور اپنے پالیسیز جو ہیں ان کو اس طرح سے لے کے آئیں کہ جس میں کھچاؤ کم ہو اور دوسری پارٹیاں بھی جو ہیں جیسے پاکستان ہے وہ جب ٹیبل پہ بیٹھیں جب بات کرنا شروع کریں تو ایک ماحول ایسا ہو جیسا کہ منموہن سنگھ صاحب زمانے میں یا اس وقت جو مشرف منموہن جو تعلقات تھے اس لیول پہ اگر بات اس لیول پہ ماحول ہو تو وہاں بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت زیادہ کارڈ جو ہیں وہ انڈین سائڈ کے پاس ہیں.
اچھا
وہ چاہیں تو جس طرح سے بھی اس کا رخ موڑنا چاہیں وہ موڑ سکتے ہیں اس وقت.
ڈاکٹر توقیر, ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک تنازع کی پس منظر میں ہوئی ہے. ایسے میں یہ بتائیے, ایران کے جو افراد ہیں انہوں نے کشمیریوں کے لیے باضابطہ طور پہ مظاہرے کیے, لیکن ان کا اور سعودی عرب کا اس معاملے پر منقسم ہونا کس حد تک نقصان دہ ہے کشمیر کے لیے؟
جی بالکل, کشمیر چونکہ پری ڈومیننٹلی ایک مسلم اسٹیٹ ہے اور اس میں چونکہ پاکستان بھی ایک مسلم ملک کے طور پہ انوالو ہے تو او آئی سی کے اجلاسوں میں بھی یہ جاتا رہا ہے مسئلہ اس حوالے سے. تو خاص کر جو بڑے اسلامی ملک ہیں ایران ہے, ملائیشیا ہے, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, تو ان کی سپورٹ اور ان کی طرف سے انڈیا پر ایک دباؤ جو ہے وہ ہمارے مسئلے کو حل کروانے میں بہت وہ کردار ادا کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی مسلم ورلڈ کے جو ڈفرینسز ہیں اس کی وجہ سے جو ان کے ایشوز ہیں انکلوڈنگ کشمیر ان پیلسٹائن اور سعودیہ اور ایران کا, تو یہ سارے بھی جو ہیں وہ ان یہ جو اس طرح کے کانفلکٹس ہیں ان کو حل کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے ایز اے مسلم کمیونٹی. ایک ایک رول بنتا ہے ان کا بھی, لیکن اوور آل ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول بنتا ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ پیسفلی حل نہ ہوئے تو آنے والے دنوں میں جس طرح گلف کا ایک صورت حال ہے اس طرح یہاں پہ جنوبی ایشیا میں بھی یہی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے, اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے انٹرنل کلیشز اور ایکسٹرنل پریشرز جو ہیں یہ تو کسی بڑی تباہ کن صورت حال کی طرف جائیں گے. اس لیے ایشوز کو حل کرنے کے لیے جو خاص کر جو لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بڑے ملک چاہے وہ اسلامی ملک ہوں چاہے غیر اسلامی ہوں جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو تو رول پلے کرنا پڑے گا.
جی ہاں, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اسی حوالے سے بھی واشنگٹن آئے ہیں, اور غالباً ان کی امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کرنے کے حوالے سے ملاقات بھی ہوگی, اور اس پر ہم کل رپورٹ کریں گے. آپ دونوں حضرات کا اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی اور پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل جو شکاگو میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے.
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
ہم بو در جانتی ہاتھ نم تیری جانو زتشنا ہے۔
پاکستان میں معدومی کے خطرے سے دو چار زبانوں کے تحفظ میں ریڈیو پاکستان کا کردار، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں اس وقت کچھ علاقوں کی مقامی زبانیں معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے تحفظ کے لیے اس وقت فوری طور پر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو ان زبانوں کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی ثقافتیں بھی معدوم ہو جائیں گی۔ ان زبانوں کو محفوظ کرنے میں ریڈیو پاکستان ایک عرصے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹیشن ڈائریکٹر محمد فیاض کیانی نے اس بارے میں تفصیلات فراہم کیں۔
ریڈیو پاکستان شروع سے ہی پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان کے فروغ کے لیے، ان کی موسیقی، ان کے ادب، ان کی ثقافت، ان کے رسم و رواج، ان کی شاعری کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتا چلا رہا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں ہمارے ریڈیو پاکستان کے تین اسٹیشنز ہیں، اسکردو، گلگت اور چترال۔ ان علاقوں میں ریڈیو اسٹیشن قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان علاقوں کا ادب، ان علاقوں کی ثقافت اور ان علاقوں کی جو موسیقی ہے اس کو نہ صرف پروموٹ کیا جائے بلکہ جو ناپید ہونے والی جو چیزیں ہیں، جو معدوم ہوتی جا رہی ہیں، خاص طور پر لوک موسیقی کی جو دھنیں ہیں، ان کو بھی پریزرو کیا جائے اور ان کو محفوظ کیا جائے۔ زیادہ جو خاص طور پر جو بڑی زبانیں ہیں اس میں تو شنا، بلتی، بروشسکی، وخی اور کھوار زبان ہے جس کو چترالی بھی کہا جاتا ہے۔ ان زبانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ان علاقوں کا جو ادب ہے، ان کی جو شاعری ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان کے یہ جو اسٹیشنز ہیں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
فیاض کیانی نے بتایا کہ ریڈیو پاکستان سے ان زبانوں کے ادب، شاعری اور موسیقی کے ساتھ ساتھ ان زبانوں میں خبریں بھی نشر کی جاتی ہیں۔
اسلام آباد میں جو ہمارا ایک ریڈیو پاکستان کا سینٹرل نیوز آرگنائزیشن ہے جس کو شعبہ خبر کہا جاتا ہے، اس وقت اس آرگنائزیشن سے بلتی اور شنا زبانوں میں 7 منٹ دورانیے کی 2 بلٹن صبح اور شام کے وقت نشر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ریڈیو پاکستان گلگت سے شنا، کھوار، وخی اور بروشس کی زبانوں میں 5-5 منٹ کے بلٹن بھی پیش کیے جاتے ہیں۔
اس پروگرام میں فیاض کیانی نے ہمیں ریڈیو پاکستان میں ان زبانوں کے کچھ نغموں کی ریکارڈنگ بھی فراہم کی۔ پیش ہے ریڈیو پاکستان میں ریکارڈ کیے گئے ایسے چند نغموں کی جھلک۔ سب سے پہلے ایک بلتی نغمہ۔ یہ ہے شینا زبان کے نغمے کی جھلک۔ اور ایک جھلک بروشس کی نغمے کی۔ خوار زبان کے نغمے کی جھلک۔
دساری رخصت بنی کیا
تا مستی جان یا دنیا قسم دیسی شیر فانی چوستی جان.
اور یہ کرگلی زبان کے ایک نغمے کی جھلک ہے.
سلمگونے بخمورتے موہر سلمگونے یا چھتنا
پاکستان میں معدومی کے خطرے سے دو چار کچھ زبانوں کے تحفظ کے لیے ریڈیو پاکستان کے کردار کے بارے میں ایک رپورٹ. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.